بسم الله الرحمن الرحيم باب من احب البسط في الرزق جو آدمی یہ پسند کرتا ہو کہ اس کی روزی کے اندر کشادگی ہوئے وسعت ہوئے انسان کی روزی کے اندر برکت کا ایک سبب ہے تجارت کہ تجارت کے ذریعے سے انسان کی روزی روٹی کے اندر برکت ہوا کرتی ہے نمبر دو انسان کی روزی روٹی کے اندر برکت کا دوسرا سبب ہے صلہ رحمی کرنا تو روزی روٹی میں برکت کے دو اسباب ہیں ایک سبب ہے تجارت اور دوسرا سبب ہے صلہ رحمی کرنا دونوں سبب اگر جمع ہو جائے تو پھر ماشاء اللہ برکت ہی برکت اور دونوں میں سے ایک سبب بھی پایا جائے تو بھی روزی کے اندر برکت جی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عنہم وعنا جمیعا فرماتے ہیں میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس انسان کو یہ بات خوش کرتی ہو کہ اس کی روزی کو کشادہ کیا جاوے اس کی روزی کو پھیلایا جاوے یا اس کے اثر لمبا کیا جاوے ینسع فی اثری کو سمجھو نمبر ایک اجل میں عمر میں تاخیر کی جائے اجل میں تاخیر کی جائے عمر لمبی ہو جائے تو ینسع کے معنی آتے ہیں تاخیر مؤخر کر دیا جانا تاخیر مؤخر کر دیا جانا اثر یعنی بچی ہوئی عمر اثر کا دوسرا معنی نشان قدم تیسرا معنی موت کے بعد ذکر خیر تیسرا معنی موت کے بعد دیر تک لوگ یاد رکھیں تو نشان قدم عمر بقیہ موت کے بعد تذکر خیر موت کے بعد دیر تک لوگ یاد رکھیں تو جو یہ چاہتا ہو اس کی اجل میں تاخیر کی جائے، اس کی عمر لمبی ہوئے، دیر تک لوگ اس کو یاد رکھے، اس کا تذکرہ خیر موت کے بعد بھی جاری رہے، پھل یسل رہی مہو، تو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے، یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. جو آدمی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے گا تو رزق میں کشادگی ہوگی، عمر لمبی ہوگی. موت کے بعد ذکر خیر دنیا میں جاری رہے گا، لوگ اس کو دیر تک یاد رکھیں گے. اب یہاں ہم ترجمۃ الباب کیسے ثابت کریں گے کہ دنیاوی اثرات دو طریقے سے مرتب ہوتے ہیں. جو آدمی صلہ رحمی کرے گا تو صلہ رحمی کرنے کی برکت سے دنیا میں دو طریقے کے اثرات مرتب ہوں گے. ایک اثر یہ مرتب ہوگا کہ روزی کشادہ ہو جائے گی، دوسرا اثر یہ مرتب ہوگا کہ عمر لمبی ہو جائے گی. اور اسی کا یہ شعبہ ہے کہ حقیقت میں لمبی عمر ہو جائے، لمبی عمر ہو جائے، یا جتنی عمر ہے اس میں برکت ہو جائے، یا موت کے بعد اس کا ذکر خیر جاری رہے، یا موت کے بعد دیر تک لوگ اس کو یاد کرتے رہے. تو یہ دو بڑے اثرات ہیں صلہ رحمی کرنے کے، اور یہ دونوں دنیاوی اثرات ہیں. آخرت کا ثواب ابھی باقی ہے، یہ دونوں دنیاوی اثرات ہیں. اب ہم کتاب البیوع اور ترجمۃ الباب پر استدلال اس طرح کریں گے. وسعت رزق شریعت کی نظر میں پسندیدہ ہے. اگر وسعت رزق پسندیدہ نہ ہوتا تو اس کو حاصل کرنے کا طریقہ بتلایا نہ جاتا. خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وسعت رزق، اس کا طریقہ ارشاد فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ شریعت کی نظر کے اندر روزی کی وسعت پسندیدہ چیز ہے، کہ آدمی کے پاس وسیع روزی ہوگی. چونکہ وسیع روزی ہوگی تو نیکیوں کے کام میں خرچ کرے گا، وسیع روزی ہوگی لوگوں سے سوال نہیں کرے گا، وسیع روزی ہوگی رشتہ داروں پر خرچ کرے گا، وسیع روزی ہوگی صدقہ خیرات کرے گا، وسیع روزی ہوگی اللہ کے اور اللہ کے بندوں کے حقوق ادا کرے گا. تو روزی وسیع ہونا شریعت کی نظر کے اندر پسندیدہ ہے، ادائیگی حقوق کے ساتھ. اس لیے حدیث شریف میں وسیع روزی کا طریقہ بتلایا گیا. جی باب شراء النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنسیئتی. نسیہ کس کو کہتے ہیں؟ ادھاری کو نسیہ کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے उधारी के अंदर भी माल खरीदा है। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उधारी में माल खरीदा तो ये उधारी में खरीदो फरोख्त के जवाज की दलील हो जाएगी कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खरीदा तो उधार खरीदना और बेचना जायज है। और उधार खरीदना हुजूर से साबित हो गया तो उधार बेचना भी जायज साबित हो गया। और जब उधार खरीदना बेचना जायज हुआ तो नकद खरीदना बेचना बदरजे औला जायज हो गया। इस तरह इसकी दलाल करेंगे। अब एक बात हमेशा के लिए जहन में रखो, जरूरत के वक्त पर उधार खरीद लो, अल्लाह ताला को अदा करवा देंगे, लेकिन बवक्ते जरूरत। आजकल इंसान उधारी करता है इसराफ के लिए, रियाकारी के लिए, तबजीर और फजूल खर्ची के लिए, शौक पूरे करने के लिए। तो ऐसी उधारी में बरकत नहीं होती है, अदायगी में अल्लाह की मदद भी नहीं होती है। जैसे शादी आ गई तो इतने आदमी की तो दावत करना ही करना है, इसके लिए उधारी कर रहे हैं। शौक पूरा करने के लिए उधारी, तो वे मदरसे में खाने का इंतजाम है माकूल, लेकिन नहीं, लजीज और जायका शौकिया उधारी कर रहा है। तो इस तरीके से जहां आदमी बिला जरूरत उधारी करता है वहां अदायगी के अंदर बरकत और मदद नहीं होती, और जो उधारी बवक्ते जरूरत होती है अल्लाह की मदद आती है। तो जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बवक्ते ज़रूरत उधार खरीदा तो उम्मत के लिए भी उधार खरीदने बेचने की जवाज की ये दलील बन गया। लेकिन बवक्ते ज़रूरत जी امام اعمش سلیمان ابن مہران الکوفی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کے سامنے تذکرہ کیا سلم کے اندر رہن کا۔ یہاں جو سلم کا لفظ ہے نا یہ سلف کے معنی میں ہے، یعنی ادھاری کے اندر رحم رہن رکھنے کا۔ یہاں فقہ والا سلم مراد نہیں ہے، یاد رکھنا، یعنی ادھار کے بدلے میں نقد، کہ بھائی سمن نقد دے دیا مال ادھار ملے گا، وہ یہاں مراد نہیں ہے، یاد رکھنا۔ یہاں ادھار سودا مراد ہے کہ سامان ابھی خرید لیا اور قیمت کی ادائیگی مستقبل میں کریں گے، یہ ہے یہاں سما سلم کا مطلب، کہ سامان ابھی خرید لیا اور سمن اور قیمت کی ادائیگی مستقبل میں کریں گے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس میں اجل اور تاریخ اور مدت متعین کرنا ضروری ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الى اجل مسمى فاکتبوا. تو اگر ادھاری کا معاملہ ہوتا ہے تو اس میں مدت مقرر کرنا ضروری ہوتا ہے کہ میں آپ کے یہاں سے یہ مال ابھی ادھار خرید رہا ہوں, اس کا پیمنٹ اتنی تاریخ کو ہوگا, مدت متعین کر لے گئے اور کتابت بھی کر لے گئے تو زیادہ اچھی بات ہوگی تاکہ آئندہ جھگڑے کی شکل پیش نہ آئے. تو کام نے حضرت ابراہیم نخعی رحمت اللہ علیہ کے سامنے ادھار معاملہ کا, ادھار خریدنے کا تذکرہ کیا تو حضرت ابراہیم نخعی نے فرمایا کہ مجھے اسود ابن یزید رحمت اللہ علیہ نے حدیث سنائی, ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غلہ خریدا, یہ جو تھا 30 سا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی آدمی سے خریدے اور ایک مدت مقرر کر دی, اور سمن کے بدلے میں اپنی لوہے کی زیرہ یہودی کے یہاں رہن رکھ دی. دیکھیے آگے والی روایت میں مزید صراحت آ رہی ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے یہاں کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا, اس لیے حضور نے گھر میں کھلانے کے لیے غلہ 30 سا جو ادھار لیا یہودی کے یہاں. یہ شوقیہ نہیں تھا, یہ اسراف تبذیر نہیں تھی, یہ ریا دکھلاوا نہیں تھا, اپنی بیوی اور گھر والوں کے بنیادی ضروری خرچے کا مسئلہ تھا کہ کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا. تو حضور نے 30 سا جو ادھار لے لیے اور اس کے بدلے کے اندر اپنی زیرہ لوہے کی تھی وہ رہن رکھ دی. یہ ہو گیا ادھار معاملہ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا, لہذا امت بھی ضرورت کے وقت پر ادھاری کر سکتی ہے. اس کا جواز اس روایت سے ثابت ہو گیا. یہاں چند باتیں سمجھنے کی ہے. پہلی بات یہ سمجھو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے پاس کیوں قرض لیا, کیوں کوئی بھی مسلمان نہیں ملا قرض دینے والا. یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ مدینہ میں تو انصار تھے, تو حضور نے انصار مسلمانوں کو چھوڑ کر کے یہودیوں سے کیوں قرض لیا؟ جواب نمبر ایک, بیان جواز کے لیے کہ قرض اور ادھاری غیر مسلموں سے بھی لے سکتے ہیں, اس کو جائز بتلانے کے لیے حضور نے یہ کیا. نمبر دو, ہو سکتا ہے کہ جن دنوں حضور کو یہ ادھار لینے کی ضرورت پیش آئی ان دنوں میں خود حضرات صحابہ کرام کے پاس اپنی ضرورت سے زائد غلہ نہ ہوئے, اس لیے کہ غزوہ تبوک کے وقت بھی قحط تھا, غزوہ احزاب کے وقت بھی قحط چل رہا تھا. تو ہو سکتا ہے کہ خود حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے پاس اپنی ضرورت سے زیادہ، اپنے گھریلو خرچ سے زیادہ موجود نہ ہوئے، یہ ممکن ہے؟ اور حضور کو اندازہ ہوا ہو، اسی لیے حضور نے صحابہ سے ادھار مانگا ہی نہیں، یہودی کے یہاں سے لے لیا. نمبر 3، تیسرا احتمال سمجھو، صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سخاوت کرنے کو ہی چاہتے تھے. صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ سخاوت کرنے ہی کو چاہتے تھے. صحابہ کبھی یہ نہیں چاہتے کہ سمن کے بدلے میں حضور کو کوئی چیز بیچے. بھائی حضور کو ضرورت ہے، ہم ہدیہ دے دیں گے، خدمت کریں گے، فری میں دے دیں گے. ارے حضور کو ضرورت پڑی ہے سمن نہیں ہے، بلا سمن ہم دے دیں گے. ارے حضور کو ضرورت پڑی حضور ادھار لینے آئے، ایسے ہی ادھار دے دیں گے، رہن کی بھی ضرورت نہیں. تو ہو سکتا ہے کہ صحابہ حضور کے ساتھ سمن لے کر کے بیع کرنا ہی پسند نہ کرتے ہوں. ہو سکتا ہے کہ ادھار ایسے ہی دینا چاہتے ہو، رہن لینا نہیں چاہتے ہو، اور حضور یہ سمجھتے ہو کہ بھائی یہ تو میرے صحابہ پر ایک طرح کی تنگی ہے کہ بھائی صحابہ سے میں فری میں لے لوں، صحابہ سے میں ادھار لوں اور رہن بھی نہ دوں، رہن بھی نہ لے وے. یہ حضور اس کو تنگی تصور فرماتے ہو کہ یہ تو میرے صحابہ کے بارے میں ایک طرح کی تنگی ہے. اسی لیے حضور نے یوں چاہا کہ ایک عام انداز میں جو معاملہ ہوتا ہے بائے اور مشتری کا، ایسا معاملہ میرے ساتھ جہاں ہوئے میں وہاں وہ معاملہ کروں، جہاں میری رعایت ہو، جہاں میرے ساتھ خصوصی معاملہ ہو، ایسی جگہ مجھے نہیں کرنا ہے. مجھے معاملہ ایسی جگہ کرنا ہے جہاں میرے ساتھ رعایت نہ ہو، خصوصی برتاؤ نہ ہو، عام انداز کا میرے ساتھ معاملہ ہو. حضور یہ پسند فرماتے ہو، اس لیے حضور نے یہودی کے ساتھ معاملہ کیا. ظاہر ہے کہ کسی بھی صحابی اور مسلمان کے ساتھ حضور معاملہ کریں گے وہ تو رعایت کریں گے، وہ تو خصوصی برتاؤ کریں گے، اور حضور نے اس کو بھی گوارا نہ فرمایا. اسی لیے عام انداز میں معاملہ ہو اس کے لیے حضور نے یہودی کے ساتھ معاملہ فرمایا. اس سے ایک بات اور معلوم ہوئی کہ غیر مسلم کے پاس یعنی ذمی کے پاس آلات حرب رہن رکھنا جائز ہے. زیرہ مبارک رہن رکھی نے، اور زیرہ آلات حرب میں سے ہیں، جنگی ہتھیار میں سے ہیں. تو غیر مسلم کے پاس یعنی ذمی کے پاس جنگ کے آلات رہن کے اندر رکھنا یہ جائز ہے، اس کا بھی ثبوت ہو گیا. اس کے بعد ایک بڑا مسئلہ یہ بھی باقی رہ جاتا ہے کہ کیا حضرات صحابہ کرام کو پتہ ہی نہیں چلا کہ حضور کے پاس گھر والوں کے خرچے کا بھی انتظام نہیں ہے اور حضور اس قدر تنگی میں چل رہے ہیں اور حضور کو اپنی زیرہ گروے رکھ کر کے اناج لینا پڑ رہا ہے؟ پتہ ہی نہیں چلا ان لوگوں کو؟ یہ بھی ایک سوال ذہن میں پیدا ہوتا ہے، تو اچھی طرح سمجھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر اپنی تنگی صحابہ کے سامنے ظاہر نہیں فرماتے تھے. عام طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تنگی صحابہ کے سامنے ظاہر نہیں فرماتے تھے. قریب کے لوگوں کو بھی حضور پتہ نہیں چلنے دیتے تھے کہ میرے اوپر اس وقت حالات تنگ چل رہے ہیں. قریب کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتے تھے. کبھی کسی موقع پر کسی مصلحت سے حال ظاہر فرماتے تھے, کبھی کسی موقع پر کسی مصلحت سے حال ظاہر فرماتے تھے. مثلاً غزوہ خندق میں ایک مصلحت سے حضور نے حال ظاہر فرمایا. وہ صحابہ خندق کھودتے کھودتے بھوک کی شکایت کرنے گئے اور جا کے حضور کو دکھایا, حضور بہت بھوک لگی ہے, پیٹ کمر سے لگ گیا, پتھر باندھنا پڑا تاکہ کمر جھک نہ جاوے. تو اب مصلحت متقاضی تھی تو حضور نے اپنی چادر مبارک ہٹا کے بتائی کہ میں نے دو پتھر باندھے ہیں, تم نے اگر ایک باندھا ہے تو. تو بعض موقع کے اوپر کوئی مصلحت کے تقاضے ہوتے تو ہی حضور اپنا فقر تنگی ظاہر فرماتے, ورنہ عام طور پر حضور صحابہ کے سامنے اپنا فقر ظاہر نہیں فرماتے تھے, قریب کے لوگوں کو بھی پتہ نہیں چلنے دیتے. اور یہاں ہو سکتا ہے کوئی مصلحت کا موقع رہا ہوگا کہ حضور نے اس کو ظاہر فرما دیا, یہ ممکن میں سے ہے. جی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عنہم سے منقول ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں چلے جو کی روٹی لے کر کے. جو کی روٹی کھاؤ بھائی, حضور کی سنت ہے, کھانا چاہیے جو کی روٹی بھی. تو حضرت انس جو کی روٹی لے کر چلے. وہ احالہ کس کو کہتے ہیں؟ چربی سانی خاتین, پگھلی ہوئی چربی, اور سنیخا یعنی بہت دنوں تک رکھے رہنے سے کچھ بدبو اس میں آنے لگی ہو. پگھلی ہوئی چربی بہت دنوں تک رکھی رہے تو اس میں بدبو آنے لگے, اس کو کہتے ہیں احالہ سنیخا. تو کہا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے, جو کی روٹی اور پگھلی ہوئی چربی جو بہت دنوں کی رکھی ہوئی تھی اس کے اندر بدبو بھی نکل رہی تھی, وہ لے کر کے چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. اس کا حاصل یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کھانا پینا بڑا سادہ تھا، جو کی روٹی اور چربی بھی حضور کھا لیتے تھے، سادہ سمپل کھانا، اور چربی بھی کیسی بہت دنوں سے رکھی ہوئی تھی، اسی لیے اس میں کچھ بدبو نکلنے لگی تھی، ایسی سادہ چیز حضور تناول فرماتے تھے. دیکھیے، عام طور پر ایسی چیز لوگ کھانا پسند بھی نہیں کرتے، جیسے کہ بہت دنوں کا گھی رکھا ہوا، تو گھی کا جو اصلی ذائقہ ہوتا ہے وہ بدل جاتا ہے. یہ ہر چیز میں، کہ گھر کے اندر مکھن ہے، بٹر ہے، جام ہے، جیل ہے، وہ بھی کئی دنوں تک رکھا رہے تو اس کا ذائقہ بدلنے لگتا ہے. آج کی زبان میں ایکسپائری ڈیٹ ختم آ جائے تو ذائقہ بدلنے لگتا ہے. اور ایسی چیز کوئی کھانے کے اندر پسند نہیں کرتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسی چیز بھی کھا لیا کرتے تھے، اتنی سادگی تھی حضور کے کھانے کے اندر. گویا کہ حضور کی خدمت میں جو کی روٹی باسی چربی لے کے گئے، ایسی سمپل چیز لے کر کے گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بھی تناول فرما لیتے تھے. معلوم ہوا کہ حضور کے یہاں ہدیے میں بھی کوئی تکلف نہیں تھا، کوئی آدمی چٹنی روٹی لے آئے وہ بھی تناول فرما لیں، چربی روٹی لے کے آ گئے حضور نے وہ بھی قبول فرما لیا. یہ سادگی تھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے سمجھو کہ ہدیہ اور دعوت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی شاندار چیز بنا کر دعوت کی جائے. آدمی ضرورت کے موقع پر ماں تیسر پیش کر دے، یہ بھی بڑی دعوت ہے. جیسے کہ ضرورت ہے تو آپ جو ہے سرکہ اور روٹی کھلا دیجیے، ضرورت ہے چٹنی روٹی کھلا دیجیے، ضرورت کا موقع ہے آملیٹ روٹی کھلا دیجیے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ بھائی دعوت نام ہے، کہ بھائی شادیاں نام ہے، اچھی اچھی ڈش بنوا کر کے پیش کرنا. دیکھیں یہاں پگھلی ہوئی چربی اور روٹی، کتنی ایک سمپل آئٹم حضور کی خدمت میں لے کے جا رہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس کے بعد اس حدیث شریف کا پس منظر سمجھو، جو بڑی اہم بات ہے. دراصل خلافت راشدہ کے بعد کے زمانوں میں امیروں میں بڑا ٹھاٹ ماٹ آ گیا. جو حکومت کے عمرا ہو گئے ان کے اندر بڑا ٹھاٹ ماٹ آیا. نفت العرب کتاب پڑھی ہے، اس میں ایسے واقعات بہت نقل کیے گئے ہیں کہ بعد میں عمرا اور خلفاء کیسی کیسی آئٹمیں اور کتنی کتنی مقدار میں کھاتے تھے، اس کے واقعات ہیں. تو بعد کے دور کے اندر عمرا اور خلفاء اہل حکومت ٹھاٹ ماٹ میں زندگی گزار رہے تھے، تو حضرت انس ان کو تنبیہ فرما رہے کہ ارے تم لوگ امارت اور خلافت پر آ کر ایسی شاندار چیزیں کھاتے ہو اور ایسی ٹھاٹ والی زندگی گزارتے ہو. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کتنی سمپل سادہ زندگی گزارتے تھے کہ چربی روٹی بھی تناول فرما لیتے تھے، اور تم لوگوں کے ٹھاٹ پاٹ ایسے ہو گئے، ایسی ڈش، ایسی آئٹم، ایسا کھانا چاہیے. ان امیروں کو تنبیہ کرنے کے لیے حضرت انس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی سنائی کہ دیکھو حضور کی سادگی ایسی تھی. اب اس کے بعد وہ واقعہ آ گیا. وَلَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم دِرْعًا لَهُ بِالْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيِّينَ. اور پکی بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زیرہ مبارک مدینہ منورہ میں ایک یہودی کے پاس رہن رکھی. اور اس سے جو اپنے فیملی والوں کے لیے لیے. اب ہو گیا وہ واقعہ. اب آگے کیا لفظ ہیں؟ وَلَقَدْ سَمِعْتُهُ يَقُولُ. تو سمعتو کے فائل کون اور یقول کے فائل کون؟ نمبر ایک, سمعتو یہ حضرت قتادہ کا جملہ ہے اور یقول سے مراد ہے حضرت انس. حضرت قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کو یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا. برابر. اب دوسرا احتمال دیکھو, سمعتو یہ کلام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کا, کہ حضرت انس یوں فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا. حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جملہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا. دونوں امکان ہیں, کہ قتادہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت انس کو فرماتے سنا. یہ پہلا احتمال زیادہ بہتر ہے. دوسرا احتمال, حضرت انس فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا. تو دوسرا بھی امکان تو ہے لیکن پہلا زیادہ اولا ہے. کیا ارشاد فرماتے ہوئے سنا؟ ما امسا عند آل محمد سا ابر ولا سا احب وان عنده لتسع نسوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کے پاس سا بھر گیہوں, سا بھر غلہ نہیں ہوتا تھا اور آپ کے گھرانے میں نو نو بیویاں تھیں. یعنی اتنا بڑا پریوار, اتنا بڑا خاندان اور گھر میں گودام میں اسٹاک میں سا بھر گیہوں سا بھر غلہ نہیں ہوا کرتا تھا. کیسی جو ہے حضور کے گھر میں فقر و مسکنت کی کیفیت ہوگی, اندازہ لگاؤ کہ نو نو بیویوں کے ہوتے ہوئے اس قدر زائد غلہ گیہوں نہیں ہوا کرتا تھا. اب اس کو حضرت انس کا جملہ ماننا اسی لیے بہتر ہے کہ حضور بذات خود اپنے گھر کا فقر بیان کرے, یہ ذرا مناسب معلوم نہیں ہوتا بظاہر. اس لیے اس جملے کو حضرت انس کا جملہ ماننا بہتر ہے. اس لیے کہ اگر حضور کا جملہ مانے تو کیا ماننا پڑے گا؟ کہ حضور شکوا کر رہے ہیں, فاقہ ظاہر کر رہے ہیں, بطور مبالغہ ظاہر فرما رہے ہیں, اور یہ چیز حضور کی شان کے مناسب نہیں ہے. اس لیے اس کو حضرت انس کا جملہ مانو, تاکہ یوں ہے کہ حضرت انس حضور کے گھر کی واقعی حالت امت کو سنا رہے ہیں, کہ حضور کے گھرانے میں واقعی حالات کیا تھے, وہ امت کو بغرض تعلیم سنا رہے ہیں. یہ بہتر احتمال ہے. اور اگر وہ دوسرا احتمال بھی ہم لیوے کہ چلو مان لو کہ یہ جملہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, تو پھر کیا کہیں گے؟ کسی مصلحت سے حضور نے یہ ظاہر فرمایا, ورنہ عامتاً حضور اپنا فقرتاً بھی مسکنت کبھی ظاہر نہیں فرماتے تھے. کسی مصلحت سے یہ جملہ ظاہر فرما دیا, یہ جو ہے اس کا حاصل نکلے گا. اب یہاں جب نسیہ اور ادھار کی بات آئی ہے تو اس کے متعلق کچھ جدید مسائل بھی سمجھ لو. نسیہ اور ادھاری کے معاملے کے اندر, نمبر ایک, کسی دکان کے اوپر کوئی آدمی گیا اور جا کر اس نے کوئی چیز خریدی اور خریدتے وقت پر یوں کہا کہ بعد میں پیسے آ جائیں گے، اور تاجر نے بھی رعایت کر دی، ٹھیک ہے بعد میں پیسے بھیج دیجئے، مدت بھی متعین نہیں کی بعد میں پیسے کب آئیں گے، تو اس کو بیع حال کہا جاتا ہے اور یہ جائز شکل ہے. آپ دکان پر گئے اور جو ہے آپ نے کوئی چیز خریدی، ایک کلو ٹماٹر، دو کلو آلو، تین کلو پیاز، پھر آپ نے دکاندار کو کہا بھائی پیسے بعد میں آ جائیں گے، اس نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے مولانا صاحب بعد میں بھیج دیجیے، مدت بھی متعین نہیں کی بعد میں کب بھیجیں گے، اس نے بھی رعایت میں کہہ دیا ٹھیک ہے، تو یہ بے جائز ہے، یہ بے حال کہلائے گی. نمبر دو، بے نسیہ سمجھ، کوئی چیز خریدی اور سمن ایک مہینے کے بعد دینا طے ہوا، کہ ایک مہینہ مثال ہے یاد رکھنا، کوئی چیز خریدی اور مثلا سمن ایک مہینے کے بعد دینا طے ہوا، تو جب تک ایک مہینہ نہیں گزرے گا بائے سمن کا بالکل مطالبہ نہیں کر سکتا. ایک مہینہ جو متعین کر دیا تو بائے ایک مہینہ پورا ہونے تک سمن کا مطالبہ بالکل نہیں کر سکتا. گویا کہ بائع کا سمن پر استحقاق اجل یعنی ادھاری کی مدت پورا ہونے پر ہی ہوگا. جب تک ادھاری کی مدت پوری نہیں ہوگی وہاں تک بائع کا استحقاق نہیں ہوگا. تو جس وقت خریدا اسی وقت پر مدت متعین کر دی، تو مدت جو طے کی ہے اس سے پہلے بائع مطالبہ نہیں کر سکتا. جب مدت پوری ہوگی تب ہی بائع مطالبہ کرے گا. جبکہ بے حال میں کیا ہے جو ابھی بتلایا وہ، کہ بائع فوراً بھی مانگ سکتا ہے، بے نسیہ میں مدت تک نہیں مانگ سکتا، اور بے حال میں بائع فوراً بھی مانگ سکتا ہے. مولانا صاحب ٹماٹر پیاز لے کے گھر پہنچے نہیں کہ بائع کا فون آ گیا، حضرت وہ سائیکل والا میرا مزدور ادھر سے گزرنے والا ہے، آپ پیسے دے دیجئے اس کو. فون آ بھی گیا تھوڑی دیر کے اندر، تو فوراً بھی وہ مطالبہ کر سکتا ہے. یہ فرق ہے بے حال اور بے نسیہ میں، کہ بے نسیہ میں جو مدت مقرر کی گئی جب تک وہ مدت پوری نہیں ہوگی وہاں تک بائع مطالبہ نہیں کر سکتا، اور بے حال کے اندر بائع فوری مطالبہ بھی کر سکتا ہے، اس میں اس کے لیے گنجائش ہے. اور بائع کے لیے یہ بھی گنجائش ہے کہ سالہ سال تک نہ مانگے، دونوں اس کو اختیار ہے. تو بائع حال میں بائع فوری مطالبہ بھی کر سکتا ہے اور سالہ سال تک مؤخر بھی کر سکتا ہے، جبکہ بے نسیہ میں مدت جو مقرر کی ہے اس سے پہلے مطالبہ نہیں کر سکتا، مدت پوری ہوتے ہی فوراً مطالبہ کر سکتا ہے. اسی لیے اگر آپ نے عربی اول میں جب داخل ہوئے تھے تب جو ہے کسی لاری والے سے کوئی معاملہ کیا تھا بے حال والا، تو اب وہ آپ کو 7 سال پر کہہ سکتا ہے مولانا اب تو دورہ کر کے جا رہے ہو، اب تو پیسے دے جاؤ، میرے باقی ہے وہ 7 سال تک نہیں دیے، اب تو دے جاؤ، میں نے بھی اخلاقاً مانگے نہیں کہ طالب علم سے کیا مانگنا ہے، اب 7 سال پورا کر کے آپ امامہ بن کے جا رہے ہو تو میرا قرضہ وہ باقی ہو چکاتے ہوئے جاؤ، تو 7 سال بھی بعد بھی وہ مطالبہ کرنا چاہے کر سکتا ہے, اور چاہے تو 7 منٹ بعد مطالبہ کر لے. تو بے حال میں یہ چیز ہوا کرتی ہے. اس کے بعد سمجھو قسط کا مسئلہ ہے. قسط یعنی ہفتہ واری کوئی چیز خریدنا, ہفتے پر کوئی چیز خریدنے کا مسئلہ سمجھو. جس وقت بیع ہو رہی ہے اسی وقت کے اوپر کوئی ایک شک متعین کر دے تو یہ قسط والی بیع جائز ہو جاتی ہے. مثلاً یوں کہے کہ یہ سائیکل میں بیچ رہا ہوں, نقد خریدو تو 1000 روپے کی, 6 مہینے کی ادھاری پر خریدو 2000 روپے کی, نقد خریدو 1000 روپے کی, 6 مہینے کی ادھاری پر 2000 روپے, اور مشتری نے طے کر لیا کہ میں 6 مہینے کے بعد دوں گا 2000 روپے. ایک شک عقد کے وقت ہی طے کر لی, یہ بے جائز, یہ بے جائز, کوئی حرج نہیں اس کے اندر. اور اگر عقد کے اندر طے نہ کرے تو ناجائز ہے جہالت کی وجہ سے. یعنی جس وقت عقد ہو رہا ہے اس وقت کوئی شک متعین نہیں کی, تو جہالت کی وجہ سے یہ شکل ناجائز ہے. اس کے بعد ایک باریک بات سمجھو, شریعت مطہرہ کی نظر میں نقود امثال متساوی ہے. شریعت کی نظر میں نقود امثال متساوی ہے. کیا مطلب؟ نقد نقد ہے. کوئی آدمی آپ کو ایک نئی نوٹ 2000 کی دے رہے اور ایک پرانی نوٹ 2000 کی دے رہے, یہ دونوں امثال متساوی ہے, ٹوٹل 4000 روپے ہوئے. اب وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ 2 نئی کڑکڑتی تھی اور 2 تو وہ پرانی تھی, اس لیے ٹوٹل قرضہ ہوا 3500 کا اور 500 پرانی کے گھٹ گئے, ایسا نہیں ہے. شریعت میں نقود امثال متساوی ہے کہ نیا نوٹ پرانا نوٹ نقد ادھار سب برابر کی نوٹ سمجھی جاتی ہے. اس کے بعد ایک خاص شکل سمجھو, ادھاری میں ریبا کب ہوتا ہے, ادھاری میں ریبا کب آئے گا. اگر کوئی آدمی کوئی چیز ادھار خریدے اور اس میں پہلے سے کوئی شک متعین نہ کرے تو جہالت کی وجہ سے پوری بیع ہی جائز نہیں ہوگی. سمن کی کوئی شک ہی متعین نہ کرے کہ نقد کے 1000 ادھار کے 2000 قسط واری کے 2000 ایک ساتھ دینے کے 1000 کوئی چیز طے نہیں کی عقد کے وقت پر, یہ تو جہالت ہونے کی وجہ سے ناجائز ہے. لیکن دونوں طرف سے بدل نقد ہو, دونوں طرف سے بدل نقد ہو, اس میں کسی طریقے سے بھی کوئی اضافہ کسی بھی عنوان سے, یہ سود کہلائے گا. کسی طریقے سے بھی کوئی بھی اضافہ زیادتی کسی بھی عنوان سے, یہ سود کہلائے گا. اب نقد سامان کے بدلے کے اندر نقد رقم کے بدلے میں ہم نے سامان لیا تو وہ امثال متساویہ نہیں ہے. پیسے دیے سامان لیا وہ امثال متساویہ نہیں ہے. سامان کے بدلے میں سامان لیا وہ بھی ربا کی چیزیں نہیں ہیں. لیکن جہاں پر نقد کے بدلے میں نقد ہو اور وہاں آپ کسی طرح کی بھی کمی زیادتی کرنے گئے تو وہ ربا کہلائے گا. سونا سونے کے بدلے میں, چاندی چاندی کے بدلے میں آپ نے پڑھ لیا برابر سرابر ہو یا دم بھی ادن ہو تو جائز ہے, اور اگر کمی بیشی یا اداری ہو گئی تو اسی کو ربا کہا جائے گا. تو دونوں طرف سے نقد ہے اور نقد کے اندر کسی طرح کی بھی کوئی زیادتی آپ لینے گئے تو بس اس کے اندر ربا شامل ہو جائے گا, سود شامل ہو جائے گا. اسی لیے دونوں طرف سے نقد ہو وہاں تو بنیادی شرط یہی ہے برابر سرابر ہو اور یدم بھی یدین ہو. ادھر لیا ادھر دیا یہ ہے یدم بھی یدین, تو ہی وہ جائز ہوگا. اگر کمی بیشی ہوئی یا اداری ہوئی تو وہ سود ہو کر کے ناجائز ہو جائے گا. جی اس ترجمۃ الباب کا خلاصہ سمجھو, آدمی اپنے ہاتھ سے کمائی کماوے, اپنے ہاتھ سے محنت کرے. ہاتھ کا مطلب ہے پورے بدن سے محنت کر کے کماوے. یہ تو ہاتھ ایک بولا جاتا ہے اس میں بیما کا سبت عیدین ناس, اسی لیے ہاتھ کے گناہ تھوڑے مراد ہے, پورے بدن کا کوئی بھی عضو گناہ کرے وہ مراد ہے. تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ ہاتھ بول کر کے پورے بدن کی محنت مشقت سے کمانا مراد ہے. گویا انسان خود محنت کرے, جد و جہد کرے, روزی کماوے, یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے. حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام زیرہیں بناتے تھے اور اس کو فروخت کر کے اپنا گزران چلاتے تھے, بیت المال سے اپنا خرچہ نہیں لیا کرتے تھے. پہلے لیتے تھے داؤد علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے ایک دن فرشتوں کو انسانی شکل میں بھیجا. داؤد علیہ السلام رات کو گھش میں نکلتے تھے لباس بدل کر کے, حیعت بدل کر کے, اور لوگوں کو مل کے پوچھتے تھے بھائی حکومت میں سب برابر چل رہا ہے نا, تمہارے حالات تو ٹھیک ٹھاک ہے نا. سب تحقیق کرنے نکلتے تھے داؤد علیہ السلام. تو ایک دن معمول کے مطابق نکلے, اللہ کے فرشتے انسانی شکل میں تھے مل گئے. داؤد علیہ السلام پہچان نہیں سکے کہ یہ فرشتے ہیں. پوچھا بھائی کیسی چل رہی ہے داؤد کی حکومت, تو کہا بہت اچھی, عدل ہے, انصاف ہے, لوگ خوشحال ہے, سب ٹھیک ہے. بس ایک بات ہوئے تو داؤد کی خوبیوں میں کمال کے کمال ہو جاوے. حضرت داؤد علیہ السلام متوجہ ہو کے پوچھتے ہیں وہ کون سی خوبی, تو کہا داؤد اپنی ضروریات اگر بیت المال سے نہ لے گئے تو بہت بہتر ہو جاوے. بس پھر اسی دن سے آپ نے زیروہوں کا کام شروع کر دیا اور جو ہے بیت المال سے, حالانکہ لینا ان کے لیے جائز تھا, گنجائش تھی, پھر بھی انہوں نے لینا بند کر دیا, سلسلہ ختم کر دیا, اور جو ہے اپنے ہاتھ سے زیریں بنا کر بیچ کر گزران چلاتے تھے. اسی میں سے صدقہ بھی کرتے تھے. زیرا بنا کے جو آمدنی ہوتی تھی اپنا اور بیوی بچوں کا خرچہ, یا پھر اس میں سے صدقہ بھی کرتے تھے داؤد علیہ السلام. ارے حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ مغلیہ حکمرانوں میں 50 سال حکومت چلانے والے واحد بادشاہ ہے. اتنی طویل عرصہ ان کی حکومت رہی لیکن حکومت کے خزانے سے وہ وظیفہ نہیں لیتے تھے. قرآن مجید کی کتابت کرتے تھے اور اس سے جو آوے اس سے اپنا گزران چلاتے تھے. اورنگ آباد میں مدرسے میں ایک تہ خانہ ہے, وہاں بتلایا جاتا ہے کہ یہاں بیٹھ کر قرآن کی کتابت کرتے تھے اور پھر اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا گزران چلایا کرتے تھے. حضرت اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ. اسی لیے یہ طریقہ بڑا عمدہ طریقہ ہے, اپنی کمائی سے اپنا گزران چلاؤ, بہت اچھی چیز ہے. جی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ بنا دیے گئے تو کیا ہوا, آج خلافت کے منصب پر آئے اور دوسرے دن صبح میں بازار کی طرف چلے, ان کی کپڑوں کی تجارت تھی تو کپڑوں کی تجارت کی گٹھڑی لے کر کے حسب معمول بازار چلے سر پر کپڑے اٹھا کر کے. تو راستے میں حضرت عمر حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ہوئی. کہا حضرت کہاں جا رہے ہو؟ کہا بازار میری تجارت پر. تو کہا تجارت پہ جاؤ گے تو مسلمان کے آپ امیر ہیں, کون مسلمانوں کے امور کو دیکھے گا, آپ تجارت پہ جاؤ گے تو. تو کہا وہ تو جانا ہی پڑے گا مجھے تجارت پر, ورنہ گھر میں بیوی بچوں کا کھانا خرچہ کہاں سے چلے گا. تو پھر لوگوں نے مل جل کر کے حضرت ابو بکر صدیق کے لیے بیت المال میں سے وظیفہ مقرر کر دیا کہ حضرت اب آپ کو دکان پہ تجارت پہ نہیں جانے کا, سب مل کر وظیفہ طے کیا یہ وظیفہ لے لینے کا اور اس سے آپ کی فیملی کا گزران چلے گا, لیکن آپ کو کسی دکان پہ اب نہیں جانے کا, ورنہ یہ سارے امور کون سنبھالے گا. یہ کہہ کر کے حضرت کو واپس لے آئے بازار سے. گویا کہ دوسرے لوگوں نے مل کر کے حضرت ابو بکر کا وظیفہ طے کیا. تو اس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ اگر امیر ہو اور اس امیر کے اوپر کوئی ذمہ دار لوگ موجود ہو تو وہ لوگ مل جل کر کے امیر کے لیے وظیفہ طے کر دے گا، اور اگر امیر کے اوپر کوئی جماعت نہ ہو تو امیر اپنی بقدر ضرورت دیانت داری سے بیت المال سے وظیفہ لے لیا کرے. تو امیر کے اوپر اگر کوئی ذمہ دار ہے، مثلا معتمم صاحب کے اوپر کمیٹی ہے، شورا ہے، تو وہ لوگ ان کے لیے طے کر دے گئے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ اپنی ضرورت کے بقدر دیانت اور امانت سے خرچہ لے لیا کرے، بیت المال سے امانتاً دیانتاً.
قال تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا لقد علم قومی، میری قوم کو یعنی مسلمانوں کو اس بات کا علم ہے، ان حرفتی لم تکن تعجز عن مؤونة اہلی، کہ میری حرفت اور صنعت میرے لیے ناکافی نہیں تھی میرے گھر والوں کے خرچے سے، یعنی میری جو حرفت تھی کاروبار تھا اس سے میرے گھر والوں کا خرچہ پورا ہو جایا کرتا تھا، میں جو کاروبار کپڑے کا کرتا تھا اس سے میری فیملی کا خرچہ پورے پورا ہو جاتا تھا، لیکن اب نئی بات آ گئی، اور شغلت بامر المسلمین، اب میں مسلمانوں کے معاملات کے اندر مشغول کر دیا گیا، اب میں کہاں دکانداری کروں، اب میں کہاں تجارت کروں، اب رات دن مجھے مسلمانوں کے معاملات، امارت، خلافت، یہ مجھے اب سنبھالنی ہے. فَسَيَّأَقُولُ آلُ أَبِي بَكْرٍ مِنْ هَذَا الْمَالِ، تو اب ابو بکر کے گھرانے والے اس مال سے کھائیں گے، یعنی بیت المال سے کھائیں گے، گویا کہ اب بیت المال سے بقدر ضرورت ہم خرچہ لیں گے اور اس سے ہمارے گھر والوں کا گزران چلے گا. یہ ہو گیا. اب جملہ دیکھو، وَيَحْتَرِفُ لِلْمُسْلِمِينَ فِيهِ، اس جملے کا ایک مطلب یہ ہے کہ اب ابو بکر مسلمانوں کے معاملات پر دھیان رکھیں گے، یعنی اب خلیفہ بن گئے لہذا مسلمانوں کے تمام امور کا حضرت ابو بکر صدیق نگرانی رکھیں گے، دھیان رکھیں گے، خود کا کاروبار نہیں کریں گے اور خود کی ضروریات بیت المال سے پوری کریں گے، باقی ان کا پورا وقت مسلمانوں کے معاملے کی نگرانی میں لگے گا. دوسرا مطلب سمجھو اس جملے کا، مسلمانوں کا مال ابو بکر ایسے لوگوں کو دیں گے جو تجارت کرے، نفع کماوے، ابو بکر صدیق کو جمع کراوے اور ابو بکر وہ نفع مسلمانوں کی بھلائی میں خرچ کرے، کہ مسلمانوں کا جو کیپیٹل فنڈ ہے، جو پیسے ہیں، وہ ابو بکر دیں گے کسی کو مزاربت کے لیے، تجارت کے لیے، حرفت کے لیے، اور جو منافع آئے گا اس منافع سے مسلمانوں کی مصلحت اور بھلائی کے کام میں خرچ کریں گے. یہ دونوں مطلب شرح کرام نے لیے ہیں. اب ہوا کیا، للمسلمین بھی وہ جو بقدر ضرورت صدیق اکبر خرچہ لیتے تھے نا، تو گھر میں اہلیہ محترمہ نے کہا کہ بہت دن ہو گئے میٹھا کھانے کو میسر نہیں ہوا، اور آپ جتنا وظیفہ لیتے ہیں اس میں تو ضرورت کا کھانا پک جاتا ہے، میٹھا تو اس میں پکا بھی نہیں سکتے، اتنا معمولی خرچ آپ بیت المال سے لیتے ہیں. تو حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ میں تو زیادہ نہیں لوں گا، میٹھا بنانے کے لیے زائد خرچہ میں نہیں لوں گا بیت المال سے. تو اہلیہ محترمہ نے جو معمولی وظیفہ آتا تھا اس میں بھی زیادہ کر کسر کر کر کے تھوڑے تھوڑی چیز بچا کر کے ایک دن میٹھا بنایا. تو صدیق اکبر نے پوچھا یہ میٹھا کہاں سے آیا؟ تو کہا وہ تو جو وظیفہ آپ لیتے ہیں اس میں اور زیادہ میں نے کر کسر کر کے کفایت شعاری کر کے بچا بچا کر یہ میٹھا بنایا ہے. تو فرمایا کہ اس سے معلوم ہوا کہ میں جتنا وظیفہ لیتا ہوں اس سے کم میں بھی گھر چل سکتا ہے, اور اس دن سے اتنی مقدار اور کم کروا دی اور کٹوتی کرا دی. یہ تھا ان لوگوں کا احتیاط. ابھی بیچ میں کچھ دن پہلے ایک صاحب نے واٹس ایپ پر ایک پوسٹ رکھی تھی کہ مدرسے کے محتمین صاحب کے گھریلو خرچے ملک کے وزیروں جیسے, اور اساتذہ کرام کو اکابرین دارالعلوم دیوبند کے فقر و فاقہ کے واقعات سناتے ہیں. ایسی پوسٹ کسی نے رکھی تھی واٹس ایپ پر, اور ہے ایسے بہت سارے محتمین جو ٹھاٹ ماٹ سے زندگی گزارتے ہیں, دسترخوان پر ہر وقت 12-15 آئٹمیں, جو تو امکان ہے کہ کوئی مہمان مدرسے کا آ جائے اسی لیے بنا کے تیار رکھنا پڑتا ہے. تو عالی شان دسترخوان, ایئر کنڈیشن آفس, اور جو ہے شاندار کار محتمین صاحب کی ٹھاٹ ماٹ سے پھرتے ہیں مدرسے کے پیسوں سے, اور جو ہے اساتذہ کرام کو اکابرین دارالعلوم کے فقر و فاقہ کے واقعات سنائے. تو اجتماعی مال میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے بھائی, بہت ضرورت ہے, بہت ضرورت ہے کہ احتیاط سے کام لیا جائے.